نواز شریف قوم کو اعتماد میں لیں گے۔ اسلام آباد سے محمد اشتیاق کی رپورٹ۔
پاکستان میں حکومت مخالف احتجاج کرنے والی جماعتوں، تحریک انصاف اور عوامی تحریک کے دھرنے اور احتجاج بدستور جاری ہے، اور گزشتہ کئی ہفتوں سے جاری یہ سیاسی بحران بظاہر ختم ہوتا نظر نہیں آتا۔ اگرچہ حکومت کی طرف سے اس تمام تر صورتحال سے نمٹنے کے حوالے سے کسی واضح حکمت عملی کا اعلان تو نہیں کیا گیا، تاہم پیر کو وفاقی وزیر براہ ریلوے خواجہ سعد رفیق نے کہا کہ ان کی جماعت اس بارے میں مشاورت کر رہی ہے اور جلد وزیر اعظم اس بارے میں قوم کو اعتماد میں لیں گے۔
ان شاء اللہ تعالیٰ وزیر اعظم پاکستان بہت جلد اپنی حکومت کے اگلے لائحہ عمل کا قوم کو خطاب کر کے اعلان کریں گے ان شاء اللہ۔ اور ہمارے تھنک ٹینک، ہمارے برینز، ہمارے لوگ کام کر رہے ہیں۔
خواجہ سعد رفیق نے اس بارے میں مزید تفصیلات نہیں بتائیں، تاحال یہ بھی واضح نہیں کہ وزیر اعظم کب اپنی حکومت کی حکمت عملی کا اعلان کریں گے۔ ادھر اسلام آباد میں تحریک انصاف اور عوامی تحریک کے دھرنے جاری ہیں، جبکہ یہ دونوں جماعتیں ملک کے مختلف شہروں میں جلسے بھی جاری رکھے ہوئے ہیں۔ حکومت مخالف دھرنے میں شامل عوامی تحریک کے سربراہ طاہر القادری نے پیر کو اپنی اتحادی جماعتوں سے مشاورت کی، جس کے بعد بتایا گیا کہ منگل کو آئندہ کی حکمت عملی کا اعلان کیا جائے گا۔ وفاقی وزیر اطلاعات پرویز رشید نے بھی اپنے ایک تازہ بیان میں کہا کہ تحریک انصاف اور عوامی تحریک کے دھرنوں سے ملک کی ترقی کے عمل میں رکھنا پڑا ہے۔ عمران خان مئی 2013 کے انتخابات میں مبینہ دھاندلی کے الزامات لگا کر وزیر اعظم نواز شریف کے استعفے کا مطالبہ کر رہے ہیں، جبکہ طاہر القادری صرف حکومت نہیں بلکہ نظام کا خاتمہ چاہتے ہیں۔ پارلیمان میں بیشتر جماعتیں احتجاج اور دھرنوں کے ذریعے وزیر اعظم نواز شریف کے استعفے کے مطالبے کی مخالفت کر چکی ہیں۔ محمد اشتیاق، وائس آف امریکہ، اسلام آباد۔
اقوام متحدہ میں پاکستان کے سفیر مسعود خان نے پاک بھارت سرحدی کشیدگی اور اقوام متحدہ کے کردار کے حوالے سے وائس آف امریکہ کے قمر عباس جعفری سے گفتگو کی ہے، ان کی رپورٹ۔
اقوام متحدہ میں پاکستان کے سفیر مسعود خان نے وائس آف امریکہ سے بات کرتے ہوئے پاک بھارت سرحدی کشیدگی کے سلسلے میں اقوام متحدہ کے رول کا ذکر کیا۔ انہوں نے کہا،
ہمارے مشیر امور خارجہ جناب سرتاج عزیز صاحب نے بان کی مون صاحب سے بات چیت کی ہے۔ اس سے پہلے انہوں نے 12 اکتوبر کو انہیں خط بھی بھیجا تھا۔ بنیادی اس وقت نقطہ جو ہے اقوام متحدہ پاکستان کے درمیان وہ یہ ہے کہ جنگ بندی لائن، بلکہ اسے ہم لائن آف کنٹرول کہیں گے، اور ورکنگ باؤنڈری، اس پہ کشیدگی برقرار ہے۔ پہلے 1 اکتوبر سے 12 اکتوبر تک کشیدگی بہت بڑھ گئی تھی اور بہت سی کیجولٹیز ہوئی تھی، بہت لوگ زخمی ہوئے اور ان علاقوں میں انخلا بھی جاری تھا۔ ہم نے اقوام متحدہ سے یہ کہا تھا کہ وہ اپنا اس سلسلے میں کردار ادا کریں۔ اس سلسلے میں ہمارے وزیراعظم نے جب جنرل اسمبلی سے خطاب کیا تھا گزشتہ ماہ اور بان کی مون صاحب سے ملاقات کی تھی، تو انہوں نے اقوام متحدہ کی مسئلہ کشمیر کے حل کے سلسلے میں، ایک پائیدار اور پرامن حمل کے سلسلے میں اقوام متحدہ کے کردار کی یاد دہانی کروائی تھی۔
ان کا کہنا تھا کہ پاکستان کے مشیر امور خارجہ سرتاج عزیز کی ٹیلی فون پر اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل سے اس بارے میں بات چیت اور اس سے قبل ان کا مراسلہ ایک ہی سلسلے کی کڑی ہیں۔
میں سمجھتا ہوں کہ جو ہمارا مراسلہ اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل کو گیا ہے اور جو بات چیت ہوئی ہے، ان دونوں کا یہ ایک ہی سلسلے کی کڑیاں ہیں۔ ہم لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ جو علاقے میں اگر کشیدگی ہوگی، خاص طور سے لائن آف کنٹرول اور ورکنگ باؤنڈری پہ، تو یہ ہندوستان اور پاکستان کے لیے، خطے کے لیے اور اقوام متحدہ کے لیے باعث تشویش ہے۔ اقوام متحدہ خود اس سلسلے میں بہت ہی تشویش کا شکار ہے، اور اسی سلسلے میں 9 اکتوبر کو خود بان کی مون صاحب نے ایک بیان جاری کیا تھا، جس میں انہوں نے یہ کہا تھا کہ پاکستان اور ہندوستان کو مذاکرات کے ذریعے مسئلہ کشمیر کو حل کرنے کی کوشش کرنی چاہیے اور کشمیر کے اندر امن اور استحکام کی کوششیں کرنی چاہیے، اور انہوں نے دونوں ممالک پہ زور دیا تھا کہ ایسے حالات پیدا کیے جائیں جس میں کہ ایک مذاکرات کی فضا ہموار ہو سکے۔ ہم اس لیے اقوام متحدہ سے رجوع کرتے ہیں اور مشیر امور خارجہ نے رجوع کیا، کیونکہ اقوام متحدہ کی قراردادیں کشمیر کے سلسلے میں ایک حل دے چکی ہیں، اس حل کے اوپر عمل درآمد باقی ہے۔ تو اس وجہ سے ہم نے اقوام متحدہ سے رابطہ کیا ہے۔ جب ہمارے دونوں وزرائے اعظم دلی میں ملے تھے، انہوں نے فیصلہ کیا تھا کہ ہم خارجہ سیکرٹری کی سطح پہ مذاکرات کریں گے، لیکن بعد میں ہندوستان نے انہیں یک طرفہ طور پر منسوخ کر دیا, اور پھر جو ہے یہ لائن آف کنٹرول اور ورکنگ باؤنڈری پہ ایک قسم کا اسکلیشن ہوا. ہم سمجھتے ہیں کہ یہ جو اس قسم کا ایک اچھال آیا ہے اسے ہمیں قابو کرنا چاہیے, اور پاکستان ہمیشہ اس بات پہ قائم رہا ہے کہ ہمیں ہندوستان اور پاکستان کے درمیان جو بھی تنازعات ہیں ان کو مذاکرات کے ذریعے پرامن طریقے سے حل کرنا چاہیے, اور اس سلسلے میں سفارتکاری کا استعمال کرنا چاہیے.
یہ تھے اقوام متحدہ میں پاکستان کے سفیر. خیال رہے کہ گزشتہ دنوں ورکنگ باؤنڈری اور لائن آف کنٹرول پر فائرنگ سے دونوں جانب متعدد افراد ہلاک اور زخمی ہو چکے ہیں, اور دونوں فریق اس کے لیے ایک دوسرے کو مرید الزام ٹھہراتے ہیں, جبکہ ہندوستان کا موقف یہ ہے کہ وہ دونوں ملکوں کے درمیان کسی بھی تنازع کے حل کے لیے کسی تیسرے فریق کی مداخلت یا ثالثی قبول نہیں کرے گا. ہمارا عباس جعفری, اردو وی او اے, واشنگٹن.
آپ سن رہے ہیں وائس آف امریکہ کی اردو نشریات.
پیر کروز جوکو ویدودو نے انڈونیشیا کے ساتویں صدر کے عہدے کا حلف اٹھا لیا. وہ عوام کے ایک مقبول لیڈر کے طور پر جانے جاتے ہیں. تجزیہ کاروں کا خیال ہے کہ ان کے بارے میں عوام نے خاصی توقعات قائم کر لی ہیں. جاکارتا سے وائس آف امریکہ کے نام نگار کیٹ لیم کی رپورٹ کے ساتھ اسد نصیر.
صدر جوکو ویدودو کی حلف برداری کی تقریب میں آسٹریلیا, سنگاپور, ملائیشیا کے سربراہوں اور امریکی وزیر خارجہ جان کیری نے شرکت کی.
بسم اللہ الرحمن الرحیم. دمی اللہ سایہ پر سمپا.
ان کے انتخاب سے عوام کو توقع ہے کہ انڈونیشیا میں سیاسی تبدیلیاں رونما ہوں گی. انڈونیشیا کے ایک سیاسی تجزیہ کار پروفیسر الیکسس جیمودو کہتے ہیں,
I think his biggest challenges is going to be how to defend his policies.
میرے خیال میں سب سے بڑا چیلنج یہ ہوگا کہ وہ اپنی پالیسیوں کا کس طرح دفاع کریں گے اور اراکین پارلیمنٹ کی حمایت کس طرح حاصل کریں گے. انڈونیشیا میں جولائی میں صدارتی انتخابات ہوئے تھے اور صدر ویدودو کو 53% ووٹ ملے تھے. انڈونیشیا معاشی انحطاط کا بھی شکار ہے, اور اسی لیے صدر ویدودو نے کہا ہے کہ وہ اقتصادی حالات کو بہتر بنانے کے لیے غیر مقبول فیصلے بھی کر سکتے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ وہ داخلی اصلاحات کا بھی عزم رکھتے ہیں. خارجہ امور کے بارے میں تجزیہ کاروں کا خیال ہے کہ نئے صدر اس کی طرف زیادہ توجہ نہیں دیں گے. ان کی کوشش یہ ہوگی کہ وہ داخلی امور کو ترجیحی بنیادوں پر درست کریں. ایک اور تجزیہ کار یوہانا سلیمان کہتے ہیں, پہلے انہیں داخلی معاملات ٹھیک کرنے ہوں گے, وہ خارجہ پالیسی پر بعد میں توجہ دے سکیں گے. بہرحال نئے صدر ویدودو نے اپنے اس عزم کا اعلان کیا ہے کہ وہ آزاد اور متحرک خارجہ پالیسی پر کاربند رہیں گے. اسد نذیر, وائس آف امریکہ, واشنگٹن.
شام کے شمالی شہر کوبانی پر اسلامک اسٹیٹ کی جارحانہ کاروائیوں کے نتیجے میں ہزاروں کی تعداد میں رہائشی وہاں سے بھاگ کر ترکی پہنچ گئے ہیں. ان کا کہنا ہے کہ ترکی کے حکام اور وہاں رہنے والے لوگ ان کی مدد کر رہے ہیں, لیکن انہیں مزید مدد کی ضرورت ہے. سرحد سے چند کلومیٹر دور ترکی کے شہر سوروچ سے وائس آف امریکہ کے نام نگار اسکاٹ باب کی رپورٹ. صفیہ قاسم کی زبانی.
ترکی کے جنوب مشرقی شہر سوروچ کا روجاوا کیمپ 20,000 آبادی والے ان متعدد کیمپوں میں سے ایک ہے جہاں کوبانی پر اسلامک اسٹیٹ یا آئی ایس کے قبضے کے بعد یہ پناہ گزیں پہنچے ہیں. کوبانی اور اس کے گرد و نواح کے دیہاتوں سے تقریباً 400,000 لوگ وہاں پہنچے ہیں, جن میں زیادہ تر کرد ہیں. آئی ایس جنگجوؤں نے یہ کہتے ہوئے کہ یہ کافر تھے سینکڑوں مقامی باشندوں کا قتل عام کیا ہے. ایک کسان شاہین نے ان کے خوف سے اپنا پہلا نام نہیں بتایا اور کہا, وہ کہہ رہے تھے انہوں نے بمباری کی اور ہر چیز کو تباہ کر دیا. انہوں نے میرے رشتے کے بھائی زہیر کو قتل کر دیا اور اس کے کٹے ہوئے سر کی تصویر فیس بک پر لگائی. وہاں سے فرار ہونے والے خاندان فرار ہوتے وقت صرف اپنے کپڑے کندھوں پر ڈال کر لے گئے تھے. ان کے والد کا کہنا ہے کہ مقامی فلاحی تنظیمیں ان کی بہت مدد کر رہی ہیں, لیکن ان کے پاس اتنے پیسے نہیں ہیں کہ وہ ہمیں کھانے پینے کا سامان زیادہ فراہم کر سکیں. پانچ بچوں کی ماں فادیلہ کہتی ہیں کہ سردی کا موسم آ رہا ہے اور یہاں رات کے وقت بہت زیادہ سردی ہو جاتی ہے.
زوری کلوت بھی گہرا گن بھی جامع بھی گہرا گن.